مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے جملہ ارواح مومنین و مومنات، شہداء ملت، شہداء راہ عزا، شہداء راہ امامت و ولایت، شہداء راہ دین کی بلندی درجات کے لیے بالاخص وہ افراد کے جو سال گزشتہ فرش عزائے باب اللہ پر آ کر اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے تھے اور اس سال اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، ان کی بلندی درجات کے لیے ارحم اللہ من قرأ السورۃ المبارکۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن صلوات پڑھ دیجیے گا ملکی محمد گامزن ہیں. کونو مع الصادقین کے عنوان سے جن مجالس کا آغاز کیا تھا آج اس کی 5ویں نشست ہے. ان مجالس میں آپ اہل ایمان کی خدمت میں جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 119 ہے کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی خشیت اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس آیت کے ذیل میں گزشتہ مجالس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مل کے صلوات پڑھے سرکار کے نام پر. سرکار ختمی مرتبت نے بارہا، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ معرفی کرائی، پہچان کرائی، راستہ دکھایا और बताया कि तुम्हें किसके साथ होना है और किस अंदाज से तुम्हें इन सादिकीन के साथ मुलहक होना है, मुतमस्सिक होना है। दावत ज़ुल-अशीरा से लेकर मैदान गदीर तक, मैदान गदीर से रोजे वफात तक अल्लाह के रसूल मुसलसल बताते रहे। जब इस्लाम की पहली दावत अलनन बिल ऐलान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, उस वक्त ये ऐलान किया था कि जो मेरी तायीद करेगा, मेरी गवाही देगा, वो मेरा वसी, मेरा जानशीन और मेरे बाद उम्मत पर मेरा खलीफा होगा। पहली मर्तबा जब ये ऐलान किया, हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब ने हाथ उठाया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरुल मोमिनीन को बिठा दिया। दूसरी मर्तबा यही हुआ, फिर अमीरुल मोमिनीन ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही दी, फिर अमीरुल मोमिनीन को बिठा दिया गया। जब तीसरी मर्तबा इत्मामे हुज्जत कर ली तो अब रसूल अल्लाह ने कहा कि हाजा खलीफती व साहिबो लिवाई, ये मेरा खलीफा भी है, मेरा परचम बरदार भी है, लिहाजा अब इसकी इताअत करो। तो मुशरिकीन मक्का ने तमस्कुर उड़ाया और हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम से कहा कि अबू तालिब, अब तक आप भतीजे की इताअत कर रहे थे, अब अपने फर्जन यानी बेटे की इताअत करने के लिए भी तैयार हो जाएं। मुशरिकीन मक्का का ये बयान बता रहा है कि हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम रसूल अल्लाह के कैसे मुती थे। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अंदाजा है कि रात ज्यादा हो गई है और मैं भी आपका ज्यादा वक्त लेने का आदि नहीं हूं। मेरी कोशिश होती है कि वक्त के अंदर ही अपने कलाम को समेट दूं, लिहाजा इस खस्तगी को दूर करने के लिए एक सलावत और पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुशरिकीन ने तंज किया कि अबू तालिब, अब तक आप अपने भतीजे की बात मान रहे थे, अब आप अपने बेटे की बात मानने के लिए भी तैयार हो जाइए। जुमला बता रहा है कि हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ईमान के किस दर्जे पर थे, और वजाहत करता चलूं कि मकतबे तशय्यो में ईमान अबू तालिब की कोई बहस ही नहीं है। मुसल्लम है कि ईमान के जिस दर्जे पर हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम थे, हमारे वहां बहस ये है कि हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम अपने दौर की हुज्जत थे या नहीं थे, यानी सिलसिलाए नबूवत में अबू तालिब अलैहिस्सलाम थे या नहीं थे, उनकी दौर में हुज्जत कौन था। जमीन हुज्जते खुदा से खाली नहीं रहती, बस अबू तालिब अलैहिस्सलाम के दौर में कोई नजर नहीं आता जो अबू तालिब से ज्यादा बाशरफ हो। अबू तालिब अलैहिस्सलाम के दौर में कोई नजर नहीं आता जो हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम से ज्यादा बाशरफ हो। मामला इस तरीके से सामने आया कि जिस वक्त अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, सरकार की विलादत हुई, हजरत फातिमा बिनते असद ने जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम से कहा कि खुदावंद मुताल ने हजरत आमना को बहुत अजीम फर्जंद अता किया है, बादल उस पर साया करते हैं, मलाइक का हलका उनके गिर्द रहता है जिसको एहसास किया जा सकता है, नूर का हाला उनके साथ रहता है, और तमाम फजाइल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत फातिमा बिनते असद ने बयान करना शुरू किया। इस मकाम पर हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने जनाब फातिमा बिनते असद को दिलासा देते हुए कहा, इस बरी सबता कुछ अरसा इंतजार कीजिए, इन्नी उबशरों की बेमिसले ही इल्ला नबूवा, मैं आपको ऐसे ही फर्जंद की बशारत दे रहा हूं, कुछ दिन सबर कीजिए, मैं आपको ऐसे ही फर्जंद की बशारत दे रहा हूं, मगर ये कि वो फर्जंद नबी नहीं होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जुमला ग़ज़वा तबूक के मौके पर सामने आए थे, या अली अंता मिन्नी बेमंज़िलत हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्या बादी, अली तुमको मुझसे वही निस्बत है जो हारून को मूसा से थी, मगर ये कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने वक्ते विलादत रसूल ये कह दिया था कि फर्जंद का कमाल वही होगा, जमाल वही होगा, शान वही होगी, शौकत वही होगी, नफ्से रसूल खुदा होगा, मगर रिसालत के दर्जे पर नहीं होगा, इमामत के दर्जे पर होगा। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। बच्चों का तालिब हूं, रसूल अल्लाह ने बारहा इशारा किया कि तुम्हें किसके साथ होना है। इस मामले को रसूल अल्लाह ने मुबहम नहीं रखा, फकत गदीर के मैदान में अमीरुल मोमिनीन की विलायत का ऐलान नहीं हुआ, दावत इज़ुल अशीरा से लेकर آخری عمر تک رسول اللہ بار بار اعلان کرتے رہے. کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جنت پر ہم ایمان لے کر آئے کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے, انہوں نے کہا یہ قرآن ہے ہم نے اس کو تسلیم کیا, انہوں نے کہا یہ میری حدیث ہے ہم نے اس کو تسلیم کیا, انہوں نے کہا یہ حدیث قدسی ہے ہم نے تسلیم کیا, کیونکہ ان کی صداقت اتنی اظہر تھی, ان کی نبوت اتنی اظہر تھی, اتنی ظاہر تھی کہ کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی, بس اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آئے. لہٰذا انہوں نے کہا جنت ہے, ہم نے کہا جنت ہے, انہوں نے کہا جہنم ہے, ہم نے کہا جہنم ہے, انہوں نے کہا قیامت ہے, ہم نے کہا قیامت ہے, انہوں نے کہا صراط ہے, ہم نے کہا پل صراط ہے. جو چیز انہوں نے کہی وہ ہم نے تسلیم کی. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے, میرے بعد علی ابن ابی طالب میرا وصی برحق ہوگا, اور صرف امیر المومنین کا نام نہیں لیا, 12 اماموں کے نام کے ساتھ القاب کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کر دیا کہ ان کے بعد کون کون ان کا جانشین ہوگا, ہر امام کا نام لیا ہے. وہ واقعہ آپ نے سن رکھا ہے کہ جب حضرت جابر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جب آپ سے ملاقات ہو, میرے فرزند حسین ابن علی کے فرزند, زین العابدین کے فرزند محمد باقر سے, تو آپ ان کو میرا سلام پہنچائیے گا. یہ رسول اللہ نے مسلسل رہنمائی کی ہے رشد و ہدایت کے لیے, کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں کیا, ایک لحظہ رسول اللہ نے کسی چیز کو چھپایا نہیں ہے. رسول اللہ بشارت دینے کے لیے آئے تھے, لوگوں کی رہنمائی کے لیے آئے تھے, دین کو پھیلانے کے لیے آئے تھے, اور دین بھی کون سا, وہ دین کے جو آفاقی دین ہے, جو تعصب قیامت چلنا ہے, جس دین کا پرچم بلند ہونا ہے. اب اس کے لیے کیا ہادیان دین, رہنمایان دین, ان کا نام کتمان کیا جا سکتا تھا؟ پتہ نہیں. رسول نے بار بار بتایا, اور کیوں بتایا؟ تاکہ میں اور آپ اس جگہ سے دین لیں جہاں سے اللہ کے رسول چاہتے تھے, میں اور آپ اس گھر سے دین لیں کہ جہاں سے اللہ چاہتا ہے. کیوں اس گھر کا بار بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ نہیں کیا, کئی مرتبہ, 6 مہینے تک السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ, 6 مہینے تک مسلسل. شاید یہی سبب ہے کہ میں اور آپ ہر نماز کے بعد کبھی رخ کرتے ہیں کربلا کا, کہتے ہیں السلام علیکم یا عبد اللہ, کبھی رخ کرتے ہیں مدینہ کا, کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ, کبھی رخ کرتے ہیں مشہد مقدس کا, کہتے ہیں السلام علیکم یا غریب الغربا. یہ طریقہ کار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے. 6 مہینے تک مسلسل سلام کرتے رہے, فقط اس لیے کہ رسول اللہ کے رشتہ دار تھے. اللہ کے رسول اپنی مرضی سے کسی کام کو انجام نہیں دیتے, نہ اپنی مرضی سے کچھ کہتے ہیں, نہ اپنی مرضی سے کچھ کرتے ہیں. اگر کہتے ہیں تو قرآن کا پہرا موجود ہے, وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, کہ یہ نبی اپنی زبان کو جنبش نہیں دیتا, زبان کو نہیں ہلاتا مگر یہ کہ وحی الہی. اور اگر کرتے ہیں تو قرآن کا پہرا موجود ہے, ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما, کہ یہ کنکریاں آپ نہیں مار رہے تھے محمد, یہ کنکریاں آپ نے نہیں ماری ہیں, یہ کنکریاں اللہ نے ماری ہیں. لہذا رسول کا قول قول وحی ہے, اور رسول کا عمل عمل الہی ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. رسول کا عمل الہی عمل ہے, اللہ کی طرف سے رسول اللہ کام کو انجام دے رہے ہیں. ایسے نہیں کہ فقط بیٹی کا گھر ہے, محبت زیادہ ہے, لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس در پر کھڑے ہو کر سلام پڑھے. نہیں, خدا نے چاہا ہے کہ اس در کی عظمت بتائی جائے, خدا چاہتا ہے کہ اس گھر کے مقام کو بیان کیا جائے. کیوں بیان کیا جائے؟ کیونکہ حقیقی دین یہی سے ملے گا, حقیقی دین اسی گھرانے سے ملے گا, اس کے علاوہ اور کہیں سے حقیقی دین نہیں مل سکتا. بس جو ان سے متمسک ہیں انہی کے پاس دین کی میراث ہے, اور جو ان سے جدا ہو گیا تو خود اللہ کے رسول نے بار بار بیان کیا, مثل اہل بیت کا مثل سفینہ نوح. عجیب تعبیر ہے, اس سفینہ نوح سے تعبیر کیوں کیا اہل بیت کو؟ کہا میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے. اس سفینہ نوح سے کیوں تعبیر کیا؟ بعض روایات میں سفینہ نجات بھی آیا ہے, لیکن یہاں سفینہ نوح کیوں کہا جا رہا ہے؟ ذرا سی دقت کے ساتھ سن لیجئے, یہ سفینہ نوح کیوں کہا؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے, جو اس میں سوار ہوا نجات پا گیا, جو اس میں سوار ہوا نجات پا گیا, اور جس نے اس سے کنارہ کشی کی وہ غرق ہو گیا, ڈوب گیا. صرف غرق نہیں ہوا بلکہ ڈوبنے کے بعد ہلاک بھی ہو گیا. روایت کے جملے ہیں, غرق بھی ہوا ہلاک بھی ہوا. سفینہ نوح سے کیوں تعبیر کی؟ کہ شاید کسی کو یہ گمان ہو کہ یہ کوئی عام سفینہ ہے, لہذا سفینہ نوح کہہ کر ایک قید قائم کر دی اور مثال دے دی کہ دیکھو سفینہ نوح کی طرف عبرت کی نگاہیں کرو. سفینہ نوح کیسا سفینہ تھا, کیسی کشتی تھی کہ جس میں نوح کے بیٹے اور زوجہ نے سوار ہونے سے انکار کر دیا تھا. تو اب اس انکار کی وجہ سے ہلاک بھی ہوئے تھے اور غرق بھی ہوئے تھے. لہذا اہل بیت اطہار علیہ السلام بھی ایسا ہی سفینہ ہے جو انکار کرے گا چاہے رشتہ داری کیوں نہ ہو, غرق بھی ہوگا ہلاک بھی ہوگا. چاہے رشتہ داری کیوں نہ ہو, غرق بھی ہوگا اور ہلاک بھی ہوگا. لہذا کا مثل اہل بیت کما سلی سفینہ نوح. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. بارے دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بیٹا ذرا جلدی کلیکشن کر لیں. بارے دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ سے جن مومنین کو ہتھیار دینے میں لطف دے دیں تاکہ یہ جلدی معاملہ ختم ہو جائے. مجلس کا بڑا ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد. پڑھتے رہے, درود کا بھی ثواب ہے اور فرش اعلی حسین پر ثواب دو چند. اللهم صل على محمد. بارے دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. مثل اہل بیت کمثل سفینہ نوح. میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے. کشتی نجات بھی کہا ہے, نجات کی کشتی بھی کہا ہے. اس مقام پر سفینہ نوح کہہ کر کئی ایک علتیں ہوں گی, کئی ایک وجوہات ہوں گی. رسول اللہ کا کلام ہے, رسول اللہ بہتر جانتے ہیں, اہل بیت اطہار بہتر جانتے ہیں. لیکن ایک علت یہ نظر آتی ہے کہ نوح کے سفینے سے بیٹے نے انکار کیا, حتیٰ نوح نے سفارش کی, پروردگار یہ میرا فرزند ہے, میرا اہل ہے. قرآن نے کہا لیس من اہلک, کے تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. لہذا اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام میں سے کوئی انکار کرے اس سفینے میں سوار ہونے کا, اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اس سفینے سے کوئی انکار کرے کہ ہمیں اس سفینے سے کوئی سروکار نہیں ہے, چاہے رشتہ داری کیوں نہ ہو, چاہے رشتہ داری کیوں نہ ہو, چاہے قرابت داری کیوں نہ ہو, چاہے دوستی کیوں نہ ہو, اگر اس سفینے سے دور ہوا تو ہلاک بھی ہوگا اور غرق بھی ہوگا, ہلاک بھی ہوگا اور غرق بھی ہوگا. لہذا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سفینے سے ہمیں تمسک اختیار کرنا ہے. اب جب بات سفینے کی آ ہی گئی ہے تو سنتے جائیے سفینے سے مثال کیوں دی, کیا وجہ ہے سفینے سے مثال دینے کی. کیا ہوتا ہے جب ہم کسی کشتی میں سوار ہوتے ہیں, جب چند لوگ ایک کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, کشتی کی مرضی سے منزل کی طرف جاتے ہیں یا اپنی مرضی سے جاتے ہیں؟ جہاں کشتی لے کے جاتی ہے وہیں جاتے ہیں نا. اب جو اہل بیت کو سفینہ قرار دیا ہے تو ہمیں کس طرف چلنا ہے, جس طرف اہل بیت لے کر جانا چاہ رہے ہیں. لیکن ہم نے اپنا معاملہ الگ کر لیا ہے معذرت کے ساتھ. وہ کیا کر لیا ہے, ہم کہتے ہیں کہ جس طرف ہم چاہیں وہاں یہ سفینہ موڑے. تو یہ کوئی عام سفینہ نہیں ہے, یہ کوئی عام سفینہ نہیں ہے, یہ اہل بیت اطہار ہیں. ہمیں ان کی مرضی کے مطابق اپنی طبیعتوں کو, اپنے مزاج کو, اپنے انداز کو, اپنی کیفیات کو, اپنے لائف سٹائل کو ان کی مرضی کے مطابق ڈھالنا ہے جب سوار ہونا کہلائے گا. وإلا اگر سفینے سے نجات طلب کرنی ہے تو اس کی مرضی کے مطابق چلنا ہوگا. یہاں سفینے سے مراد کیا ہے, ہمیں اپنی ڈائریکشن اہل بیت اطہار سے لینی ہے, اپنی سمت کو اہل بیت اطہار سے متعین کروانا ہے. مرضی یہ نہیں ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں, دینی معاملات میں یہ قیاس کہلائے گا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ ایسا ہونا چاہیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب نماز یوں پڑھی جائے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب روزہ یوں رکھا جائے, میں یہ سمجھتا ہوں جناب حج یوں کیا جائے. تو معاملہ یہ نہیں ہے, میرا عقیدہ یہ ہے, میرا آپ کا کیا بات ہے, میں کون ہوں آپ کون ہیں. ہم سب کا عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام لے کر گئے ہیں. आप में से बहुत सारे अफराद ज्यारत कर चुके हैं इंशाल्लाह, और जो नहीं जा चुके ज्यारत के लिए खुदावंद मुताल तमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम व फरजंदान आइमा अलैहिस्सलाम की ज्यारत से मुशर्रफ फरमाए इंशाल्लाह बेहक मोहम्मद व आले मोहम्मद। शाह अब्दुल मिल के सलावत पढ़ते मोहम्मद व आले मोहम्मद शाह अब्दुल अजीम हसनी, नाम सुना है आपने, तेहरान में एक ज्यारत है रहे में शाह अब्दुल अजीम हसनी की, इमामजादे हैं। ज्यारत का सवाब क्या बयान किया है रिवायत में, मंजारा शाह अब्दुल अजीम, मंजारा अब्दुल अजीम रे कमसल इंजारा हुसैन इब्न अली बे करबला, जिसने अब्दुल अजीम हसनी, इमामजादे हैं इमाम नहीं है, इमामजादे हैं शहीद भी नहीं है, तभी मौत की वजह से दुनिया से रुखसत हुए हैं, लेकिन कितनी फजीलत है कि जिसने इनकी जियारत रहमे की, ऐसा ही है जैसे उसने हुसैन इब्न अली की जियारत करबला में की। अल्लाह हू अकबर, कितनी शान है। ये शान क्यों है, इतने मुत्तकी और परहेजगार थे कि इमाम तकी जवाद की बारगाह में जाते कहते मौला मैं अपने अकायद को आपके सामने बयान करता हूं, जरा इसकी तायीद कर दीजिए, अगर कोई कजी है तो इस्लाह फरमाइए। आम आदमी थे अब्दुल अजीम हसनी, अपने जमाने के अल्लामतुद्दहर थे, बहुत बड़े आलिम थे, खानवादे रिसालत से ताल्लुक था, सैयद थे, चंद नस्लों के बाद नहीं आइमे मासूमी के हुजूर में, आइमे मासूमी की मौजूदगी में उनसे कज़्बे फैज किया, लेकिन आकर कह रहे मौला आप इमाम बरहक हैं, आप मेरी इस्लाह फरमाइए, अगर मेरे अकीदे में कोई कजी है तो इसको दुरुस्त फरमाइए। अपने एतकादात को इमाम को सुनाया, इमाम ने कहा अब्दुल अजीम आपके एतकादात तौहीद के इनवान से, अदल के इनवान से, इमामत के इनवान से, नबूवत के इनवान से, कयामत के इनवान से बिल्कुल दुरुस्त है, लिहाजा उनकी जियारत का सवाब यह बन गया कि जैसे इमाम हुसैन की जियारत किसी ने की हो। आज के दौर में हम क्या कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि जनाब ये मसला यूं होना चाहिए, मेरी क्या अथॉरिटी है, बिल्कुल उसी तरह एक डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा हूं, मैं ऑपरेशन थिएटर में घुसकर कहूं कि जनाब मैं ये समझता हूं आप ऐसे ऑपरेशन करें, डॉक्टर पलटकर मुझसे पूछेगा हुआ यू तुम कौन हो, तुम्हें इस बारे में कुछ पता है। दीन के मामले में हमें अहले बैत की तरफ रुजू करना है, अहले बैत जिस तरफ बताएंगे हम उस तरफ जाएंगे, अकीदा हमारा वो होगा जो अहले बैत का दिया हुआ है, अंदाज़े जिंदगी वो होगा जो अहले बैत का दिया हुआ है। मामला बड़े संगीन है, एक शख्स आया हजरत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत अक्दस में और आकर कहा कि मौला दुआए गरीब आपने तालीम की है, दुआए गरीब को दुआ है कहा है कि आखिरी दौर में जब फितने बढ़ने लगे, बुराइयां बढ़ने लगे तो इस दुआ को कसरत से पढ़ो, आसान सी दुआ है छोटी सी, या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित तल्बी अला दीनिक, कहा कि इस दुआ को कसरत से पढ़ा करो। ये शख्स आया इमाम की खिदमत में, कहा मौला आपने दुआ गरीब तालीम की है, कहा मैंने तालीम की है, कहा मौला मैंने उसमें कुछ इजाफा किया है, कहा क्या इजाफा किया है, कहा या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुकल्लिबल कुलूब, यह जुमला था इमाम का, इसके साथ इसने इजाफा किया या मुकल्लिबल कुलूब वल अबसार, जुमला अरबिक ग्रामर के एतबार से मानी के एतबार से बिल्कुल दुरुस्त है, सब्बित कल्बी अला दीनिक, बस मैंने अल अबसार का इजाफा कर दिया है। इमाम खामोश रहे, ये उठ के जाने लगा, इमाम ने कहा रुक जाओ, रुक गया, कहा फरजंद रसूल खुदा क्या हुआ, इमाम ने कहा ये तुमने अपनी तरफ से अल अबसार इसके अंदर शामिल किया उसको निकाल दो, का मौला क्या इसके मानी गलत है, मीनिंग्स गलत हो रहे हैं, कहा नहीं मानी गलत नहीं है मौला, अरबिक ग्रामर के एतबार से कोई मसला है, कहा नहीं कोई मसला नहीं है, फिर मौला क्यों निकालूं, इमाम ने कहा क्योंकि हमने नहीं कहा, क्योंकि हमने नहीं कहा, तुम्हें दुआ में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है, दीन के अंदर इजाफा या कमी करने की जरूरत नहीं है, जो दिया है उन्होंने उसको तस्लीम कर लो, उसी को तस्लीम करने वाले को शिया कहा जाता है।
नारे सलावत,
उसी को तस्लीम करने वाले को शिया कहा जाता है, शिया इमाम को नहीं बताता कि मौला मुझे आपको क्या करना चाहिए, शिया इमाम से पूछता है मौला मुझे क्या करना चाहिए। यह है सिफात तशय्यो, कैसे सादिकीन के साथ रहा जाए, कोई शक नहीं है, कोई रैप नहीं है, कोई दो राय नहीं है इसमें कि हर शिया जन्नत में जाएगा। बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हर शिया जन्नत में जाएगा, हर मुहिब जन्नत में जाएगा। आज डिसाइड कर लें कौन सी जन्नत चाहिए हमें, कैसी जन्नत चाहिए, जिसमें हुरे हो, दूध की नहरें हो, तमाम फल हो, किस किस को यह जन्नत चाहिए, सारी नेमतें हो, जन्नत मिल गई कोई मसला नहीं है, जन्नत मिल जाएगी, जन्नत तो बढ़ती है ना, बोलोर भी बांट रहे थे दर्जात हैं जन्नत के। मुझे और आपको कौन सी जन्नत चाहिए? शबे आशूर एक वाकया बयान किया जाता है कि सैयद शौदा ने चिराग बुझा दिया, हुआ था ना ये वाकया, चिराग बुझा कर कहा जाओ मैं तुम्हारी जन्नत की जमानत देता हूं, जन्नत मिल जाएगी, मसला नहीं है, मैं तुम्हें कह रहा हूं, मैं अपनी बैग उठा रहा हूं, जाना चाहते हो चले जाओ। असाबे हुसैनी ने क्या कहा, मौला हमें वो जन्नत थोड़ी चाहिए, बिटवीन द लाइन बता रहा हूं आपको मक्तल की रिवायत, मौला वो जन्नत थोड़ी चाहिए कि जिसमें हूरे हो, सिर्फ वो जन्नत थोड़ी चाहिए जिसमें दूध की नहरें हो, सिर्फ वो जन्नत थोड़ी चाहिए जिसमें सरसब बागात हो, हमें तो वो जन्नत चाहिए कि जिसमें आप हो, हमें वो जन्नत चाहिए जिसमें आप हो। लिहाजा वो जन्नत बगैर कुर्बानियों के नहीं मिला करती, वो जन्नत बगैर अमल के नहीं मिला करती, वो जन्नत जब मिलेगी जब उसकी राह में हम कदम आगे बढ़ाएंगे और ये साबित कर देंगे या लैतनी कुंतु माकुम फाफूजा फौजन अजीमा, काश हम भी करबला में होते तो उस आला दर्जे पर फायज होते। एक सलावत पढ़ते मोहम्मद व आले मोहम्मद। आसान समझ रखे हमने करबला को, ये ज्यारत के जुमले आसान है जिसको आप और हम रोजाना आशूरा के अंदर पढ़ रहे हैं, और इंशाल्लाह खुदा तौफीक दे कि पूरी जिंदगी ज्यारत आशूरा और ज्यारत वारसा को पढ़े इंशाल्लाह। क्या जुमला आते हैं, एक दफा हम और आप सोचे इस तरफ, सादिकीन के साथ मुतमस्सिक होना आसान नहीं होता। एक रिवायत है अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलातो व सलाम की, मौला फरमाते हैं अल-हक्कु मुर्रुन, हक कड़वा हुआ करता है, और वाकई कड़वा होता है, एहसास भी हो रहा है मुझे कड़वा ही होता है। सादिकीन के साथ मुतमस्सिक रहना आसान नहीं है, करबला आसान मैदान नहीं है। करबला की आमादगी हजरत आदम अलैहि सलातो वसलाम के दौर से करवाई गई खातिमुन नबीयीन तक, और खातिमुन नबीयीन के बाद तमाम आइम्मा इसको बयान करते रहे, और आइम्मा के बाद आज तक इसको बयान किया जा रहा है, इमाम हुसैन की शहादत के बाद दीगर आइम्मा ने बयान किया, और गैबत के बाद आज तक बयान किया जा रहा है। क्यों? कि मैं और आप करबला के लिए आमादा रहे। क्यों रिवायात में वालिद हुआ कि हुसैन इब्न अली की ज़ियारत करो, और इतनी ताकीद के साथ ताकि इंसान समझे तो कौन थे हुसैन, मामूली शख्सियत का नाम हुसैन नहीं है, हुसैन इब्न अली मामूली शख्सियत नहीं। किसी शायर ने बहुत खूबसूरत बात की है कि हुसैन बनता नहीं है, हुसैन होता है। बहुत खूबसूरत बात है, मामूली शख्सियत का नाम हुसैन नहीं है, उस शख्सियत का नाम है। कल एक रिवायत पढ़ी थी, हाजा हुसैन फारिफूहू, मसाइब में अगर आपको याद हो, ये हुसैन है इसको पहचानो, इसकी मार्फत हासिल करो। अब मैं अपने आप से सवाल करता हूं, आप अपने आप से सवाल कीजिए, 2 महीने 8 दिन इमाम हुसैन की अज़ादारी करेंगे, बचपन से लेकर आज तक हर साल मुहर्रम में आते हैं मजलिस में, सबसे ज्यादा तस्करा 2 इमामों का होता है, इमाम अली इमाम हुसैन। आज इमाम हुसैन के हवाले से एक बात कर देता हूं कि मजालिस को जिम्मेदारी के साथ अदा करें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुझे और आपको या हमारे जवान भाइयों को कितने वाकियात याद हैं, 10 से ज्यादा वाकया याद है इमाम हुसैन के, 50 साल से ज्यादा की हयात तैयबा है इमाम हुसैन की, उस 50 साल से ज्यादा में हमें क्या वाकया याद है, इमाम हुसैन की विलादत, आगोशे रिसालत में आना, रसूलुल्लाह का क्रिया करना एक वाकया, फुतरस का फल ले जाना दूसरा वाकया, रसूलुल्लाह के दोष पर सवार होकर ईदगाह जाना तीसरा वाकया, रसूलुल्लाह के सजदे को तूल देना चौथा वाकया, फिर उसके बाद जहन से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम महब हो गए, फिर हमें नजर आए اصحاب قصہ میں واقعہ قصہ میں سید الشہداء 14 واقعہ، مباہلہ میں 5 واقعہ، پھر ذہن سے امام حسین علیہ السلام کی یادداشت ختم، پھر امام حسین نظر آئے 28 رجب کو، 2 کو کربلا پہنچے، 7 کو پانی بند ہوا، 10 کو امام حسین شہید ہو گئے۔ اتنی معرفت کافی ہے، اتنی معرفت کافی ہے؟ کافی نہیں ہے۔ وہ امام جس کی عمر 50 سے زیادہ ہو، عمر کا مسئلہ بھی نہیں ہے، ہر امام کی معرفت ضروری ہے، جس کا ذکر ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہوں، جس کی وجہ سے ہمیں خلق کیا گیا ہو، جس کے مدیون ہو، قرضدار ہو ہماری گردن پر، جس کا فرض ہو، اس امام کے لیے 9 سے زیادہ واقعات یاد نہیں ہے؟ حیرت کی بات نہیں ہے؟ یہ کیوں ہوا؟ معاملہ یہ ہوا کہ جب مجھ جیسے افراد نے لوگوں کی مرضی کے مطابق بولنا شروع کیا تو وہی بولیں گے جو وہ سن چکے تھے، اسی میں ان کو لطف آیا، اس سے آگے معاملہ بڑھایا ہی نہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی عبادت کیسی تھی، امام حسین کی شجاعت کیسی تھی، امام حسین علیہ السلام کا جذبہ کیسا تھا، امام حسین کے کلام کیسے تھے، امام حسین کی دعائیں کیسی تھیں، امام حسین کے خطبات کیسے تھے، امام حسین علیہ السلام کس مقصد کے لیے کربلا گئے، امام حسین نے کربلا میں کس طریقے سے جہاد کیا، ان میں سے ہر ایک موضوع ایک مفصل کتاب چاہتا ہے، ہر ایک موضوع ایک مفصل کتاب چاہتا ہے۔ بس صادقین سے کیسے متمسک ہوں ہم؟ جب تک صادقین کی معرفت حاصل نہ کریں، روایت میں وارد ہوا ہے ممات المیار ابن ماما زمانے ہی ماتا میتا دن جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے خدیر کے میدان میں بالاعلان کہا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا، بس اس کی معرفت حاصل کرو اور اس کو ایسا مولا مانو جیسا میں چاہ رہا ہوں۔ اس لفظ مولا سے کسی کو انکار نہیں ہے، مولا کے معنی پر اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے مولا یعنی دوست، اس خدیر کے میدان میں رسول اللہ نے اتنے لوگوں کو رکوا کر دوستی کا پیغام سنانا تھا یا معاملہ کچھ اور تھا؟ اس سے پہلے کئی مرتبہ روایت بیان کر چکا، اس سے پہلے کئی مرتبہ رسول اللہ کہہ چکے تھے یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ کیا تنزیل تھی ہارون و موسیٰ میں؟ کیا وجہ تھی کہ ہارون و موسیٰ سے تجویز دی گئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 کے لیے طور پر گئے تھے، 10 تو اور اضافہ ہو گیا، 40 ہو گئے طور کے اوپر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے عبادت کر رہے ہیں، راز و نیاز کر رہے ہیں، پیچھے حضرت ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے، لیکن قوم نے کیا کیا؟ ہارون کو چھوڑ دیا، موسیٰ کے دین کو چھوڑ دیا، موسیٰ کے دیے ہوئے آئین کو چھوڑ دیا، ایک گوشالہ ایک بچڑا بنا کر اور اس کی پرستش میں مبتلا ہو گئے۔ رسول اللہ یہی تجویز دے رہے ہیں، میرے بعد علی کو سمجھتے رہنا، علی کی معرفت رکھتے رہنا، میں جو دین چھوڑ کر جا رہا ہوں اس پر ثابت قدم رہنا، اپنے ہاتھوں سے گوشالہ تیار نہ کر لینا۔ اور یہی ہوا، اپنے ہاتھوں سے گوشالہ تیار ہوا اور اس کی لوگوں نے پرستش، پرستش یعنی عبادت، خدا کے احکام کو چھوڑ کر دوسری طرف چلے گئے۔ کیا معاملہ ہوا تھا؟ رسول اللہ نے کسی کو منتخب نہیں کیا تھا، رسول کسی کو منتخب نہیں کر کے گئے تھے، لہذا ہم نے خود منتخب کر لیا۔ سبحان اللہ، اتنا اہم مسئلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں پر چھوڑ کر چلے جائیں گے، مسئلہ ولایت، امت مسلمہ کی باغ دوڑ ایسی کسی کو دے کر چلے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کو دی ہے؟ مسلمان علی ابن ابی طالب کو دی ہے، قرآن کی نصوص گواہی دے رہی ہے، رسول اللہ کی سیرت شاہد ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کو یہ دی ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ انتخاب کا مرحلہ آسان نہیں ہوتا، میں اور آپ انتخاب کرنے کا حق نہیں رکھتے، امت انتخاب کرنے کا حق نہیں رکھتی، جس کا نمائندہ ہے وہی انتخاب کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو رسول نے کہا کہ میری اور تمہاری مثال موسیٰ و ہارون والی ہے، یہ اسی لیے کہہ رہے ہیں۔ کیا کہا تھا حضرت موسیٰ نے؟ رب اشرح لی صدری، موسیٰ کی دعا دیکھیے، ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی من لدنک وزیری واجعل لی من لدنک وزیرا ہارون اخی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون سی دعا کر رہے ہیں؟ اے خدا میری زبان کی گرہوں کو کھول دے، توجہ رکھیے گا، رب اشرح لی صدری، پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، میری زبان کی گرہوں کو کھول دے،
وحلول عقدتا من لسانی یفقہ قولی، تاکہ یہ میری بات کو سمجھ سکیں. وَجْعَلْنِ مِنْ لَدُنْكَ وَزِيرِي، اور میرے لیے اپنی جانب سے ایک وزیر مقرر کر جس کا نام ہارون ہو اور جو رشتے میں میرا بھائی ہو. عجیب مرحلہ ہے. حضرت موسیٰ دعا کیا کر رہے ہیں؟ پروردگار سینے کو کھول دے، زبان کی گرہوں کو کھول دے، میرے قول کو یہ سمجھنے لگے، میرے لیے ایک وزیر مقرر کر. اس وزیر کا نام بھی میں تمہیں بتا رہا ہوں، ہارون، رشتے میں میرا بھائی ہو. تو یا حضرت موسیٰ، آپ خود کیوں نہیں منتخب کر لیتے؟ سب کچھ تو آپ خود بتا رہے ہیں، آپ خود کیوں نہیں منتخب کر لیتے؟ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب یہ ہوگا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا نبی ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتا ہوں، اپنے بعد جانشین کو خود منتخب نہیں کر سکتا، انتخاب کا مرحلہ خدا کے پاس ہے. تو جب حضرت موسیٰ جیسا اول العظم نبی اپنے بعد اپنے جانشین کو منتخب نہ کرے، تو میں اور آپ کیا ہوتے ہیں کہ منتخب کر لیں اپنے لیے رہنما اور امام کو؟ یہ انتخاب بھی خدا کی جانب سے ہوگا، اور خدا بندے متعال نے انتخاب کیا. اسی لیے پہلی مجلس میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ کیا انتخاب تھا، یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. کیوں کہا ما انزل الیک من ربک؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ کچھ لوگ سوال کریں گے، اے حبیب یہ پیغام آپ کا ہے یا اللہ کا ہے؟ خالد بن نعمان نے پہلی میں سوال کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا خدا کی جانب سے پیغام ہے. اب یہ ولایت کا جب مرحلہ شروع ہوا تو معاملات تقریب ہونا شروع ہوئے. لہذا ہمارا اور آپ کا معیار الہی معیار ہے، قرآنی معیار ہے، اور ہمیں اور آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو سمجھنا ہے. بس بہت تیزی کے ساتھ اپنے عرائض کو سمیٹ رہا ہوں، اور پوری کوشش کر رہا ہوں کہ ان چار پانچ منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو فضائل کی حد تک تمام کر دوں. کیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب ایسا تھا؟ جانتے تھے کہ علی ابن ابی طالب کا کیا مقام ہے. اور یہاں شبہات جب ایجاد کیے جاتے ہیں تو ایسی دلیلیں لائی جاتی ہیں کہ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر اتنی محبت تھی، اگر علی واقعاً خلیفہ بلا فضل رسول اکرم تھے، تو جب رسول اکرم ہجرت کی شب گئے تھے تو علی کو چھوڑ کر کیوں گئے؟ خطرے میں جان چھوڑ دی علی ابن ابی طالب کی، مشرکین کی تلواروں کے سائے میں علی سو رہے ہیں. رسول اللہ کو اگر زیادہ ہمدردی ہوتی تو ساتھ لے کر جاتے، جس کے ساتھ ہمدردی تھی اس کو ساتھ لے گئے، علی کو کیوں چھوڑ کر گئے؟ یہاں رسول نے صرف علی کو نہیں چھوڑا ہے، اپنے نمائندے کو چھوڑا ہے. یہاں رسول نے صرف علی کو نہیں چھوڑا ہے، اپنے نمائندے کو چھوڑا ہے. کیا کہہ کے چھوڑا؟ یا علی، آج کی شب آپ میرے بستر پر سوئیں. امیر المومنین علیہ السلام نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتا ہوں ایک رات میں، کیسے آج آپ کے بستر پر سو جاؤں؟ علی جانتے ہیں مولا حکم دے رہا ہے، علی کو ماننا ہے. من کنت مولا فہذا علی المولا، رسول اللہ امیر المومنین کے بھی مولا ہے. علی جانتے ہیں کہ اب مولا کا حکم ہے، لہذا سونا ہے. سو گئے امیر المومنین علیہ السلام. جب امیر المومنین کو چھوڑ کر گئے تھے تو کیا کہا تھا؟ یا علی یہ کچھ امانتیں لے لو، یہ فلا مشرک کی امانت ہے، یہ فلا کافر کی امانت ہے، یہ فلا زندگ کی امانت ہے، ان تمام امانتوں کو کل صبح لوٹا دینا. کیونکہ اسلام امانت کے باب میں بہت حساس ہے، امانت کے حوالے سے بہت محتاط ہے. اگر کافر کی امانت ہو، مشرک کی امانت ہو، امانت لوٹانا ضروری ہے. کہا یا علی یہ امانتیں لوٹا دینا. امیر المومنین علیہ السلام سو گئے، اور جب سو کر اٹھے تو سب کی امانتیں بھی دے دی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چھوڑ کر نکل گئے، علی ابن ابی طالب نے امانتیں دی. اب شبہ یہ نہیں ہے کہ علی کو کیوں چھوڑ کر گئے، دیکھنا یہ ہے کہ رسول اللہ نے کیا عمل انجام دیا، کون سا عمل انجام دیا، کس پر سلایا تھا؟ اپنے بستر پر سلایا تھا، اپنے بستر پر سلایا تھا. بستر پر کیا ہوتا ہے؟ انسان سویا کرتا ہے، آرام کرتا ہے، فیصلے تو نہیں کیا کرتا، قضاوت تو نہیں کیا کرتا، لوگوں کے معاملات کو تو حل نہیں کیا کرتا. اب ذرا دیکھیے کہ رسول اللہ علی ابن ابی طالب کو کیا مقام دے رہے ہیں. اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ میں اپنا بستر، کہ جس سے فیصلے صادر نہیں ہونے، جس سے قضاوت نہیں ہونی، علی کے سوا کسی کو نہیں دے سکتا، تو اپنا ممبر علی کے سوا کیسے دے دوں گا؟ میں اپنا بستر جس سے فیصلے نہیں ہونے، قضاوت نہیں ہونی، کوئی حکم صادر نہیں کرنا، وہ علی کے سوا کسی کو نہیں دے سکتا، تو اب اپنا ممبر کیسے دے دے دوں گا اور میں مشرکین کی کافروں کی زنادقہ کی امانتیں علی کے سوا کسی کو نہیں دے سکتا, تو خدا کی امانت علی کے سوا کس کو دے کر جاؤں؟ یہاں معاملات بالکل واضح ہیں, کسی چیز میں شبہ کی ضرورت نہیں ہے. ہر چیز کو اللہ کے رسول نے بالکل بیان واضح شفاف انداز میں بیان کر دیا ہے. ہر ایک چیز کو اللہ کے رسول نے بیان کیا. سب سے زیادہ فضائل امیر المومنین کے بیان ہوئے حدیث کی کتابوں میں. سب سے زیادہ فضائل اللہ کے رسول کی زبانی جو فضائل کے چیپٹرز آتے ہیں اس میں سب سے زیادہ امیر المومنین کے فضائل بیان ہوئے ہیں. اور یہ سب سے زیادہ بھی کس وقت بیان ہوئے ہیں؟ جب 25 سال تک تقریباً حدیثوں پر پابندی تھی, اس کے باوجود اتنے فضائل آئے ہیں. اگر یہ پابندی نہ ہوتی تو کتنے ہوتے؟ اس جملے کو سمجھتے ہیں نا, فقط لفاظی نہیں ہے وہ, کہ اگر درخت قلم بن جائے, پتے برف بن جائے, دریا کا پانی سیاہی بن جائے, ان کے فضائل ضبط تحریر میں نہیں آ سکتے. حقیقت ہے یہ, ایسے فضائل خدا نے عطا کیے ہیں امیر المومنین کو, ایسے فضائل عطا کیے ہیں کہ انسان کی عقل حیران ہے کہ ذات کا نام ہے علی ابن ابی طالب. پورا خانوادہ, پورا خانوادہ فضائل سے سرشار ہے. اور امیر المومنین کی کیا کہنے, لیکن ہر ایک امام, ہر امام کے دور پیشی عیان اس دین کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے نہیں آ. ایک حدیث ہے, اس حدیث میں امام صادق نے فرمایا ہے کہ عاقل ہے وہ شخص جس کے سامنے دو مصیبتیں آئیں وہ چھوٹی مصیبت کو منتخب کرے. عقل مندی اسی میں ہے نا, انسان کے سامنے دو مصیبتیں ہوں اس میں سے انسان کم مصیبت کو منتخب کرے, عقل کا تقاضا یہ ہے. اس حدیث کو لے کر آئیے کربلا, اور اس کربلا میں آ کر دیکھیے حسین ابن علی نے کس مصیبت کو منتخب کیا. ایک مصیبت تھی دین کا تباہ ہو جانا, ایک مصیبت تھی خیموں کا تاراج ہو جانا. کیا مصیبت کو, کس مصیبت کو اب عبداللہ نے منتخب کیا؟ ایک مصیبت تھی حی علی الصلاح کی آواز کا بند ہو جانا, ایک مصیبت تھی مؤذن عاشور علی اکبر کی شہادت ہو جانا. اب عبداللہ نے کون سی مصیبت کو برداشت کیا؟ عزیزان محترم, اہل بیت اطہار علیہ السلام ہر دور میں دین کے مدافع نظر آئے, اور اہل بیت کے شیعہ ہر دور میں دین کے مدافع نظر آئے. بس ذرا درد کر لیجئے, کیسے کیسے افراد میدان کربلا میں تھے. ایک شہید کہ جس کا تذکرہ اگر نہیں کیا تو شاید اشرا مکمل نہ ہو. ذو حزم کے مقام پر اور اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں. پیاس کا عالم یہ ہے کہ حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں, سپاہیوں کو کچھ سجھائی نہیں دے رہا, دکھائی نہیں دے رہا, جانوروں کی زبانیں باہر آ چکی ہیں. حسین جیسے کریم آقا کے سامنے جیسے ہی ہر کا لشکر آیا, پہچان گئے کہ لشکر کہاں کا ہے. امام حسین نے کہا, عباس مشکیزوں کے منہ کھولے جائیں, ان سب کو سیراب کرو. ہر کو سیراب کیا, لشکر کو سیراب کیا, جانوروں کو سیراب کرایا. اتنی طاقت نہیں تھی کہ لوگ اپنے ہاتھ سے چلو بنا کر پانی پیتے. اصحاب حسینی نے اپنے ہاتھوں سے لشکر کو پانی پلایا. اور ادھر اب عبداللہ نے قص کیا سفر کا, ہور نے آ کر لجام فرس اب عبداللہ پر ہاتھ ڈالا. امام حسین نے کہا, سکلت کا اموں کا یا ہو. آئمہ جب انتہائی جلال کے عالم میں ہوتے تو ایسے ہی جملے ادا کیا کرتے تھے, سکلت کا امو کا یا ہر, اے ہر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. ہر کی بھی معرفت کا انداز الگ تھا, کہ مولا میں آپ کی والدہ ماجدہ کا نام نہیں لے سکتا. نماز کا وقت ہوا, امام حسین نے نماز کا اقامہ کیا,
امامت کے لیے امام حسین کھڑے ہیں, پیچھے صفے بندی, اور اپنے لشکر کو چھوڑ کر امام حسین کے ساتھ آ کر امام کی ابتدا میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. ساتھ ساتھ چلے, جب نینوا پہنچے اور امام حسین علیہ السلام نے وہاں قیام کیا, اب ہر تمام معاملات کو دیکھ رہا ہے, ایک ایک معاملے پر نگاہ ہے. امام حسین نے 60,000 درہم میں کربلا کو خریدا, خریدنے کے بعد ہبا کیا اور ایک عجیب بات کی, اے بنی اسد کے مردوں, اس زمین کو ہم تمہیں ہبا کرتے ہیں سوائے اس جگہ کے کہ جہاں ہمارے مقابر بنیں گے, ہماری قبریں بنیں گی. ہر دیکھ رہا ہے, کہا اے بنی اسد کے مردوں, ہم اس سرزمین پر 10 محرم کو قتل کر دیے جائیں گے بے جرم و بے پتا. دیکھو کوشش کرنا اس زمین پر ہمارے لاشیں بے گور نہ رہیں, ہمارے لاشیں بے کفن نہ رہیں, کوشش کرنا ہمیں دفنا دینا. بنی اسد کے مرد سامنے کھڑے ہیں اور اس منظر کو دیکھ رہا ہے, کہا اب تم جا رہے ہو اپنی عورتوں کو بھیج دو. عورتیں آئیں, امام حسین نے تعارف کرایا, مجھے پہچانتی ہو؟ اگر نہیں پہچانتی تو پہچان لو, میں اللہ کے رسول کی بیٹی کا بیٹا ہوں. دیکھو تمہارے مرد اگر گھبرا جائیں تو تم آنا اور ہمارے لاشوں پر خاک ڈال دینا. جب عورتیں جانے لگی کہا اب اپنے بچوں کو بھیج دو. اب امام حسین نے بچوں سے کلام کرنا شروع کیا ہے, بنی اسد کے بچوں, ہم 10 محرم کو اس میدان کربلا میں شہید کر دیے جائیں گے. تم نے سن تو رکھا ہوگا نا کہ میں اپنے نانا کے دوست پر سوار ہو کر عیدگاہ گیا تھا, میری وجہ سے میرے نانا نے اپنے سجدے کو طول دیا تھا, میں وہی حسین ہوں, میرے لاشے کو خاک سے چھپا دینا. بس اب ہر نے یہ معاملات دیکھے, ان کے ذہن میں تھا کہ جنگ نہیں ہوگی, فرزند رسول خدا کو کون قتل کرے گا, ہر نے ذہن میں یہ گمان کیا تھا. اب جب وہ معاملہ ہونے لگا, 3 محرم گزری, 4 محرم کو شملے ملون آیا, تاریخیں گزرتی رہی, 7 محرم آ گئی, پانی بند کر دیا گیا, شب عاشور آئی, شب عاشور نماز شب کے لیے ہر نے چلو میں پانی لیا. اب جیسے ہی پانی ہاتھ میں آیا, ایک دم ذہن خیمہ حسینی کی طرف گیا. اب جو مقیم سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی الاتش الاتش کی صدائیں ہر کے کانوں سے ٹکرائی, ہر بے چین ہو گئے, کہنے لگے جا رہا ہوں. جیسے ہی جانے لگے, بیٹے نے کہا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ ہر نے فرزند کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا, اے بیٹا مجھے مت روکنا, اے بیٹا مجھے مت روکنا, جنت کی جانب جا رہا ہوں, خدا کی جانب جا رہا ہوں, اجرکم اللہ. بیٹے نے کہا بابا بابا, جب دشمنان خدا کے لشکر میں تھے ہمیں ساتھ رکھا تھا, اب اللہ کے لشکر میں جا رہے ہیں, ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں. اور چلے, اور کا غلام آیا, بیٹا آیا, چلے حسین کے لشکر کی طرف, حسین کے خیمے کی طرف. امام حسین علیہ السلام, امام نے آتے ہوئے ہر کو دیکھا, انداز کیا ہے, ہر نے اپنے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, اب آپ اللہ کی خدمت میں آ رہے ہیں, بیٹا ساتھ میں ہے. حسین ابن علی نے چند قدم بڑھ کر استقبال کیا, عباس علمدار کو استقبال کے لیے بھیجا, کہا مولا بہت شرمندہ ہوں, مولا بہت شرمندہ ہوں, اندازہ نہیں تھا کہ یہ ظالم اس حد تک گر جائیں گے. اجرکم اللہ. گلے سے لگایا, کہا مولا مولا میری توبہ خدا کی بارگاہ میں پہنچا دیجئے, میری طرف سے خدا کی بارگاہ میں میری استغفار پہنچا دیجئے. امام حسین نے کہا اے حر ہم نے تمہیں بخشا, ہمارے خدا نے تمہیں بخشا, اپنے گلے سے لگایا اور ایک جملہ کہا جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ حر کے دل پر بجلیاں گرنے لگی, اے حر ہم آل محمد کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو اس کی مہمان نوازی کی جاتی ہے, مگر کیا کرے خیموں میں پانی نہیں ہے. اے حر تیرا استقبال کیسے ہوا؟ اجرکم اللہ. سیدہ زینب نے سلام کہلوایا, حر نے گریا کرنا شروع کیا, سبینہ سہن نمودار ہوا, حر نے التجا کی, مولا چاہتا ہوں کہ
پہلے میرا فرزند آپ کی راہ میں قربان ہو. امام نے کہا کہ اور بیٹے کو کیوں پہلے قربان کرنا چاہتا ہے؟ کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے بعد اس کا ارادہ تبدیل ہو جائے, اس سے خوف زدہ ہوں. بیٹا بڑا جرأت مند تھا, کہا بابا بابا اس راہ میں آنے کے لیے تڑپ رہا تھا, میں آپ کے سامنے میدان کارزار میں جاؤں گا. چلا جوان بیٹا, اس نے خود سوال کیا, میدان کارزار کی طرف چلا, رجز پڑھنا شروع کیا, تلوار کو نیام سے نکالا, جنگ کرنا شروع کی. ایک ایک بار میں کئیوں کو فنار کیا, ایک ملعون آگے بڑھا, ایک ضرب لگائی, قسمت کو سلام. یہ وہ حسین آیا ہے, یہ وہ حسین آیا ہے, یا آبا عبداللہ. ان کے فرزند کے لاشے پر آ گئے, جب کڑی جوان زمین پر ایڑیا رگڑے گا تو کون اس کے پاس پہنچے گا؟ اجر حکم اللہ. اور بھی آئے اور نے آ کر جہاد کیا, پھر آ کر شہید ہوئے. اب عبداللہ جس وقت ہر کے سرانے پہنچے, جناب حر کی جان باقی تھی. اب عبداللہ سے حر نے کہا, مولا مولا غلام آپ کے سامنے شرمندہ ہے, مولا ہم کے قربانی ادا ہو نہیں سکتا, ہم کے امامت ادا ہو نہیں سکتا, لیکن مولا کیا کچھ حق ادا کر دیا؟ امام حسین نے دیکھا حر کے گلے پر ایک ایسا زخم لگا ہے, ایک ایسا زخم لگا ہے کہ جس سے خون رکنے کا نام نہیں لیتا. اپنی ماں کا رومال نکالا, فاطمہ کا رومال بوسے دیے رومال کو, ان کے گلے پہ باندھ دیا. اے ہوئے میری ماں کرے گرامی فاطمہ کا رومال ہے. سالوں گزر گئے, ان کی قبر کی مرمت کے لیے سب بادشاہ نے اقدامات شروع کیے. اب جو ان کی قبر کھولی, جسد تر و تازہ تھا, گلے پر رومال دیکھا, چاہا کہ اس کو تبرکن اتار لے. مرتبہ اب جو رومال اتارنا چاہا, ان کی صدا بلند ہوئی, ارے سیدہ کا رومال بخشش کے لیے, شفاعت کے لیے ان کے پاس. سیعلم الذین ظلموا